اس سونے چاندی کے فرش پر جانور باندھو. کیا پرپز کیا ہے؟ کہ میرے نزدیک سونے کی کوئی ویلیو نہیں ہے. وہ گائے بھینس بکری وہ جو ہے وہ پیشاب اور گوبر سونے پر کرے. دنیا کی کوئی ویلیو اللہ کے بندے کی نظر میں نہیں. اب اس حدیث پاک کو دیکھیں کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر میرے نزدیک دنیا کی کوئی ویلیو ہوتی, مچھر کے پر کے برابر بھی ویلیو ہوتی نا, میں کافر کو نہ دیتا, میں اپنے نیک بندوں کو دیتا. کافر کو کیوں دوں؟ میں دشمنوں کو کیوں دوں؟ میرے نزدیک اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے, میں کیوں اس کو دوں؟ اور جن کے پاس آئی ہے ان کا جانور باندھو تاکہ پیشاب پخانا گوبر کریں اس کے اوپر, سونے کے اوپر. مولانا جامی عبد الرحمان جامی رحمت اللہ علیہ بڑے کامل ولی اللہ ہے افغانستان کے. مولانا جامی ایک نام ہے حضور کے عاشقوں میں سے, ایک ایسے عاشق ہیں جن کا نام بڑا روشن ہے. پیر کی تلاش میں نکلے کہ پیر تلاش کر. پیر کا ملنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. آج کل تو لالٹین لے کر خود مریضوں کے پیچھے چلتے ہیں نا کہ کمری ڈھونڈیں. پیر کا ملنا بڑا مشکل ہوتا ہے. وہ خوش قسمت انسان ہے جس کو اچھا پیر مل جائے. مولانا جامی نکلے, کس نے بتایا؟ خواجہ عبید اللہ احرار بڑے کامل ولی ہیں, ان کے پاس جا. یہ بھی رشیا ریاست کے ہیں, اس سے اگلی ریاست جو وہاں کے خواجہ عبید اللہ احرار گئے. نام سنا تو ان کے اتفاق سے رستے میں جو ان کی زمین تھی یا ان کا مربع تھا ان کا ڈیرا تھا, وہاں سے گزرے تو دیکھا ان کے جانوروں کے بھینسوں کے بیلوں کے زنجیر اور جو وہ نیل ہوتے ہیں نا پاؤں میں ڈالنے والے, وہ سونے کے.
اللہ
اکبر. تو ہم لوگ تو دیکھتے ہیں نا کہ اگر پیر نے اچھی گھڑی باندھی ہے تو یہ کوئی پیر ہے. اس کے پاس تو گھڑی نہیں ہونی چاہیے تھی, تو لوگوں سے ٹائم پوچھ کر گزارا کرے. قیمتی گھڑی پیر کے پاس ہو تو کون پیر مانے گا اس کو؟ پیر کا اگر اچھا لباس ہوگا تو کون پیر مانے گا اس کو؟ ہماری نظر میں تو پیر وہ ہو جو ٹوٹی ہوئی بیساکھی پر چلنے والا اور دس دفعہ رستے میں گرے تو ہم کہیں ہاں یہ پہنچے وہ بزرگ ہے. خواجہ عبید اللہ احرار کے جب جانوروں کو دیکھا مربع اور زمینوں کو دیکھا تو شاعر تھے نا, بڑے شاعر تھے, بہت عظیم شاعر تھے فارسی کے, تو بساخت زبان سے نکلا نہ مردستان کے دنیا دوست عورت. وہ بھی پیر ہو سکتا ہے, وہ بھی ولی ہو سکتا ہے جو دنیا کو دوست رکھے. ہمارا بھی آج کل یہی نظریہ ہے نا کہ پیر کو یا عالم کو تو ہم کھاتا ہوا نہیں دیکھ سکتے نا. نہ مردستان کے دنیا دوست عورت, ارے وہ اللہ کا بندہ کیسے ہو سکتا ہے جو دنیا کو دوست رکھے؟ اچھا لباس پہنے, اچھا گھر لے, اچھی گاڑی ہو, یہ بھی کوئی پیر ہے یا مولوی ہے؟ یہ تو دنیا دار ہے. نکلا تو پھر آگے نہیں گئے, سفر ضائع گیا, جانے کی ضرورت نہیں. واپس مڑے, تھکے ہوئے تھے تو گرمی کا موسم تھا, ایک درخت کے نیچے سو گئے اور قیامت کا منظر دیکھا. قیامت کا منظر دیکھا, قیامت قائم ہے, حساب و کتاب ہو رہا ہے, حساب و کتاب ہو رہا ہے. باری آئی, جامی عبد الرحمان جامی آئے. عبد الرحمان جامی آ گیا. جو ہی عبد الرحمان جامی آیا 15 بندے آ گئے قرض لینے والے. مجھ سے 10 ریال اس نے لیے تھے ابھی تک نہیں دیے, اس نے مجھ سے یہ زیادتی کی تھی, اسے معافی نہیں مانگی. اتنے آ گئے. یہ تو پتا چلے گا میرے دوست جب میدان معاشر میں میزان پر پہنچے گا کہ تو نے کیا کیا ہے زندگی میں. وہاں تو کوئی پونجی نہیں, قرآن نے فرمایا ذالک یوم تغابن، اس دن کو، اس دن کو اجاز صاحب رب نے کیا فرمایا، ذالک یوم تغابن، وہ دن ہے جس دن پتہ نہیں کہ کیا بنے گا، جس کو تم کامیاب دیکھتے ہو نا اس کی ناکامی کا دن ہے. آج جس کے پلے حج ہیں، زکاتے ہیں، روزے ہیں، نمازیں ہیں، عبادتیں ہیں، کیا پتا اس نے لوگوں کا کتنا مال کھایا ہوا ہے، کیا پتا کہ اس نے لوگوں کو کتنا نقصان کیا ہوا ہے، کتنا لوگوں کو ڈسا ہوا ہے. جب وہ سارے آ کے ایک ایک نیکی لے جائیں گے کیا بچے گا اس کے پاس، اس کی اس کو تغابن بولتے ہیں. فرمایا یہ ذالک یوم تغابن، جس کا فکر ہی نہیں کسی کو. آگے سارے جامع صاحب بڑے پریشان، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے یا اللہ، یہ کہاں سے آگے سارے، میرے تو حاشیہ خیال میں بھی نہیں تھی. تو وہاں تو زمین بھی گواہی دے گی نا، وہاں تو ہاتھ پیر گواہی دیں گے. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشهد ارجلہم بما کانوا یکسبون. پھنس گئے جامع صاحب. تو ایک بابا آیا، انہوں نے کہا کیا بات ہے، کیوں پکڑا ہوا اس کو، اس نے سب کچھ دینا ہے. جا کتنا مال ہے، اتنے لاکھوں روپے ہیں، اتنے ہزاروں روپے ہیں، جیب میں ہاتھ ڈالا، کہا یہ لو اور جاؤ چھوڑو سو. اور یہ دیکھ کر جب وہ فارغ ہوا، دیکھ کر دیکھا تو بابا جی غائب، بابا جی غائب. اب جب جاگ ہوئی تو کہا نہیں، واپس جاؤ، واپس جاؤ. دیکھا تو وہی چہرہ، خواجہ عبید اللہ احرار جو میدان معاشر سے بچایا، وہی چہرہ، وہی چہرہ. آگے لبکے حضرت مجھے خادم بنا لیجیے. فرمایا پہلے شعر تو مکمل کرو جو آدھا پڑا تھا، جو پل پل کی خبر. ہم ایک اپنی زندگی کا آپ کو بتاتے ہیں، سارا واقعہ نہیں، آدھا بتا، تھوڑا سا بتاتے ہیں. ہم بھی اپنے شیخ کے ساتھ مدین حج کے لیے حاضر ہوئے، مدینہ منورہ حاضری ہوئی. قسم جیسی بات ہے، قرآن بھی سامنے درس حدیث، درس قرآن دے رہے ہیں. ہم نے بھی شیخ ہمارے، ہمارے حضرت صاحب اور ہم ایک ہی کمرے میں سوئے ہوئے، رات کی پچھلی رات کا وقت ہے، ہم نے خود اپنی نظر سے قیامت کا منظر دیکھا. اپنی بات کر رہا ہوں، قیامت کا منظر دیکھا، میرا حساب و کتاب ہو رہا ہے. اور قیامت کا منظر کوئی اس طرح تو نہیں نا کہ جیسے ٹی پارٹی ہوتی ہے، قیامت کا منظر، قیامت کا منظر ہے. اتنا ڈرانا گنونا کہ میں اٹھ بیٹھا. جب میں اٹھ بیٹھا، شور نہیں کیا، مجھے یاد پڑتا ہے شور نہیں، حضرت صاحب فرماتے ہیں کیا ہوا، میں نے کہا کچھ نہیں. فرمایا لیٹ جا، فرمایا لیٹ جا. میں لیٹ گیا. چند منٹ کے بعد یا آدھے گھنٹے کے بعد یا پندرہ بیس منٹ سوئے تو پتہ نہیں چلتا کیا، پھر وہی خواب، حساب و کتاب ہو رہا ہے. پھر اٹھ بیٹھا. فرمایا کیا ہوا، میں کہا کچھ نہیں، میں لیٹ جا. پھر لیٹ گیا. تیسری دفعہ پھر وہی خواب. اللہ ہو نہیں، قیامت کا منظر ہے، بالکل وہی سین. مجھے آج بھی نہیں بولتا ہوں. فرمایا کیا ہوا، نیند نہیں آتی؟ میں نے کہا جی خواب آیا. فرمایا اب نہیں آئے گا، سو جا. ہمیں یہ ایک واقعہ نہیں کہ ہم اپنے حضرت کی کتاب کو لوگوں کے سامنے تعریف کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا نا کہ مرشد آپ کو مل جائے نا تو آپ غنیمت سمجھے آپ. ہاں جی، یہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا، یہ جتنا نیک ہوگا یہ اپنے آپ کو ایسے چھپاتے ہیں، یہ جیسے یہ علماء کے اقوال ہیں، اولیاء بزرگ لکھتے ہیں کہ جیسے عورت اپنے مینسز والے کپڑے کو چھپاتی ہے، یہ اللہ کے بندے اپنی کرامتوں کو اور اپنی ان جو ہے بزرگی کو یہ اس طرح چھپاتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں چلے. لوگ کہتے رہے جی یہ دنیا دار ہے، جی لوگ کہتے رہے جی یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے، ان کو اس چیز سے کیا درس ہے. مل جامی نے جب آگے ہوئے نا کہا پہلے شعر مکمل کرو، کہا تھا نا نہ مردست آ کے دنیا دوست دار. وہ بھی اللہ کا بندہ ہو سکتا ہے جو دنیا کو دوست رکھے، لیکن جب میدان معاشر کو دیکھ کر آیا نا تو پھر اگلا شعر بنایا اگلا حصہ، اگر دارد برائے دوست دارد، دوسرا مصرع اگر دارد بلائے دوست دارد. وہ اللہ کا بندہ نہیں ہو سکتا جو دنیا کو دوست رکھتے، ہاں اگر رکھتا ہے تو اللہ کے لیے رکھتا ہے.
سبحان اللہ،
یعنی اس روپے پیسے کی ویلیو اس کی نظر میں کچھ نہیں ہے، وہ کسی بیوہ کے کام آ جائے، کسی غریب کے کام آ جائے، کسی درویش کے کام آ جائے، ہاں جی کسی اور بندے کے کام آ جائے، وہ ان لوگوں کے لیے صرف ہوتا ہے، اپنے لیے نہیں ہوتا. سلیمان علیہ السلام نے مایا جانور مان دو، اب جب وہ آئے تو جب ایک آدمی یہاں سے انڈیا جائے اور ایک کلو مرچیں لے جائے تحفہ وہاں کے لیے، تو مرچ آئی کہاں سے؟ وہ لوگ کہیں گے کسی اچھا تحفہ دیا ہمیں. جب وہ آئے تو انہوں نے دیکھا بھائی یہ تو 30 میل سونے چاندی کا فرش لگا ہوا ہے، بیل جانور گوبر اور پیشاب اس پر کر رہے ہیں، تو انہوں نے وہ پھینک دی تھی. اللہ کے نبی کے دل میں تو مطلب ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. کہا نا کہ یعنی اتنے جن کام کرتے، دیگے بنا رہے ہیں، تانبے کے برتن بنا رہے ہیں، مکان محلات سیریا میں ایک پورا بستی آباد بنائی جنات نے، وہاں سے آپ صبح کو نکلتے ایک مہینے کی مسافت. یہ قرآن مجید فرماتا ہے نا غدوہا شہروں و رواہا شہر، صبح کو چلتے تو ایک مہینے کی مسافت پر ہوا جا کے تخت کو روکتی، وہاں ناشتہ کرتے یا کھانا کھاتے، پھر وہاں سے چلتے تو ایک مہینے کی مسافت کر کے شام کو پھراتے. کتنا بڑا تخت ہوگا، یعنی 4000 کرسی سونے کی دائیں طرف لگی ہے، 4000 کرسی سونے کی بائیں طرف لگی ہے، اس پر علماء بیٹھے، مشائخ بیٹھے، وزیر بیٹھے، جنات بیٹھے ہیں، وہ بیٹھے ہیں. ایسی بڑی بادشاہی تھی، لیکن دن کو روزہ، کھانا کھانا ہے تو اپنے ہاتھ سے، ہاتھ سے جو یعنی آپ جو جیسے سیدنا داؤد علیہ السلام لوہے کو لوہا موم ہو جاتا تھا، اس سے آپ زرے بناتے، لباس بناتے، جیسے یہ جنگ کا لباس نہیں ہوتا، یہ آپ اپنے ہاتھ سے بناتے، مشین کوئی نہیں تھی آپ کے پاس، یہ بالکل لوہا نرم موم ہو جاتا، خوبصورت زرے بناتے. میں نے روایت میں پڑھا ہے کہ ایک زرہ جو ہے 4000 درہم کی آپ بیچتے تھے، کم از کم 4000 درہم کی ایک زرہ. ہاں جی، اور اس وقت گیس بجلی سے وہ نہیں چلتے تھے کہ گیس بند ہو گیا تو آپ زرہ نہیں بن سکتی، یا بجلی بند ہے تو مشین بند ہے، زرہ نہیں بن سکتی. آپ کے ہاتھ میں جو ایسے بناتے زرہ، پتہ نہیں کتنے بناتے، کتنے بیچتے، کتنا پیسہ جمع ہو جاتا، 1/3 صدقہ کر دیتے، 1/3 اپنی فیملی کو دے دیتے، 1/3 جو ہے وہ بیت المال میں جمع کرتے، روٹی ہاتھ کی مزدوری سے کھاتے. اورنگزیب عالمگیر نے بھی وقت کا کتنا بڑا بادشاہ تھا، قرآن مجید لکھتے اپنے ہاتھ سے اور اس کو بیچتے، ٹوپیاں بناتے، ساپڑ اس کی چیزوں کی، کھجور وغیرہ کی یا دیگر چیزوں کی ٹوپیاں بنا کر بیچتے، جب فوت ہونے اسی سے گزارا کرتے، جب فوت ہونے لگے تو فرمایا کہ میرا کفن دفن کس سے بنانا ہے؟ قرآن مجید کی کتابت سے نہیں، وہ سیپریٹ. ٹوپیوں جو بنا کر میری مزدوری جمع ہے نا، اس سے میرا کفن دفن. تقوی کے ساتھ رہنا، حلال روزی کما کے کھانا، اپنے آپ کو مسکین اور عاجز بنا کے رکھنا، یہ بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے. ایک دفعہ حکم دیا کہ میں ساری جو بھی میری رعایا ہے میں اس کی دعوت کروں گا. تو رعایا تو ساری تھی، کیونکہ پرندے بھی جن بھی سارے دعوت کر. تو آج ہم سنتے ہیں نا، لوگ بتاتے ہیں جی مدینہ منورہ میں کچھ لوگ اللہ کے نیک بندے ہیں جو اتنا کھانا سیری اور افطاری کا، بڑے بڑے سیٹھ ملوں والے جو ہیں وہ کرتے ہیں کہ پتہ نہیں اتنا فوڈ آتا کہاں سے. اب منتیں کرتے ہیں جی کھاؤ، ختم ہوتا ہی نہیں. ایسے بندے ہیں جی. اور ملک ریاض جیسے آدمیوں کو تو آپ سنتے ہیں کہ کتنے ہزاروں آدمی جو پنڈی میں، لاہور میں، کراچی میں ادھر ادھر کھاتے ہیں. ہاں جی، دوسری طرف ہم نہیں جانتے کہ وہ کیا کرتا ہے کیا نہیں، لیکن کھانے کی بات بہرحال ہم سنتے ہیں کہ وہ کرتے ہیں. تو اللہ کے بندے بہت کچھ کرتے ہیں. آپ نے فرمایا میں بھی اپنی ساری رعایا کی دعوت کروں گا. تو دریا کے کنارے کتنے ہزاروں میر میدان بنوایا، اپنا تخت سمندر پر بچھا دیا اور فرمایا کہ کھانا پکاؤ، بس لنگر تیار کرو. کتنے دن لگے، اب ساری مخلوق لگی ہوئی جنوں کی اور انسانوں کی، وہ گائیں آ رہی ہیں، بھینسیں آ رہی ہیں، بکرے آ رہے، چھترے آ رہے، مرغے آ رہے، ذبح ہو رہے، کھانا پکتا جا رہا ہے، رکھتے جا رہے. ہاں جی، تو خیال تھا کہ میں اللہ کی مخلوق کی دعوت کروں. ایک مچھلی حاضر ہوئی سمندر سے، عرض کی حضور بڑی بھوک لگی ہے، میں صبر نہیں کر سکتی، مجھے پہلے کھانا چاہیے. کہا نہیں، تھوڑا سا انتظار کر، سب اکٹھا کھانا کھائیں گے. کہا نہیں، صبر نہیں ہو سکتا. اچھا تو اپنی ہمت کا کر، جو لینا تو لے لے. ایک ہی لقمہ کیا، سب کھا گئی.
اللہ اکبر،
ایک لقمہ کیا، سب کھا گئی. تو حضرت کہا میں نے تو ایک لقمہ لیا ہے، بھوک نہیں ختم ہوئی، کچھ اور. تو آپ اللہ کے حضور سجدہ میں گر گئے کہ یا اللہ، یہ رزاق تو ہی ہے، کہ میرا امتحان ہے. وہ یہ سوچے نا کہ میں کسی کو رزق دیتا ہوں تو اس کی ذات بڑی بے نیاز ہے. اور جتنے آپ رب کے قریب ہوتے ہو نا، اتنی پکڑ بھی اس کی سخت ہے. تو وہ کہنے لگی حضرت میں تو تین لقمے لیتی ہوں، میں نے ایک لیا ہے ابھی، روزانہ تین لقمے لیتی ہوں. یعنی آپ کا بڑا لنگر وسیع تھا، پوری دنیا پر آپ کی حکومت تھی، ایک مہینے کی مسافت جو ہے آن واحد میں کر کے چلے جاتے. جنات سارے تابع ہیں، پرندے سارے تابع ہیں. ہاں جی، ہزاروں سینکڑوں میل تک آپ کا لشکر چلتا ہے. لیکن آج جی اور ان کے سارے، دیکھو کتنی دفعہ قرآن مجید میں آیا کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. جب وہ پہنچے، اب وہ تو سونا تو انہوں نے دیکھ لیا، اب باقی بات رہ گئی کہ وہ ہیں کون. انہوں نے دیکھا تو ان کے تو ہوش اڑ گئے. فرمایا ہاتھ دھو، کھانا کھا لیں. اب ہاتھ دھونے کا طریقہ جو ہے، دو روایتیں آتی ہیں کہ کچھ لوگ گھبرا کر ہاتھ دھوئے، کئی انہیں بغیر گھبراہٹ کے ہاتھ دھوئے. فرمایا جو گھبرا کر ہاتھ دھونے والی یہ لڑکیاں ہیں، اور جو بے فکر ہو کر ہاتھ دھو رہے ہیں، جلدی جلدی کھانے کی طرف جا رہے، وہ لڑکے ہیں. یا ایک آدمی یہ دیکھا کہ کچھ لوگوں نے ہاتھ جب دھوئے نا ایسے ہاتھ ڈال کر ایسے دھویا تو کچھ نے ایسے ایسے کونے سے ہاتھ نیچے دھویا یہ مرد ہے اور یہ کرنے والی عورتیں ہیں وہ بھی پہچان دیا
سبحان اللہ
جب آپ کے پاس پہنچے تو خط دیا منذر بن عمر جو تھا وہ اس کا لیڈر تھا آپ نے سارے سوالوں کے جواب جو بلقیس نے بھیجے تھے وہ دے دیے اس کو اور فرمایا یہ جو تم تحفے لے کے آئے ہو نا اس کو واپس لے جاؤ ہم رشوت قبول نہیں کرتے ہم تحفے نہیں دیے یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ غیر مسلم تھی تو آپ نے تحفہ قبول نہیں کیا کیا غیر مسلم سے تحفہ لینا یا تحفہ دینا یہ جائز ہے یا نہیں جائز اب یہ سوال یہ آتا ہے نا کہ غیر مسلم ہے آپ کے ملنے والے بھی غیر مسلم ہوں گے یا بادشاہ جو ہوتے ہیں ان کے پاس غیر مسلم آتے جاتے ہیں تو کیا قرآن و حدیث کی روح سے ہمیں کیا ملتا ہے کہ تحفہ غیر مسلم کو لینا دینا کیسا ہے ہمیں اس سے ملتا ہے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام والسلام نے بلقیس کا تحفہ رد کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی سیرت طیبہ دیکھیے تو آپ نے کچھ غیر مسلموں کا تحفہ رد کر دیا اور کچھ غیر مسلموں کا تحفہ آپ نے قبول کیا ہمیں روایات ملتی ہیں مثال کے طور پر حضرت ابو سفیان حضرت امیر معاویہ کے والد ابھی وہ مسلمان نہیں تھے انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں چمڑا بھیجا فائن چمڑا تحفے کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرما دیا اسلام ابھی قبول نہیں کیا ایک اور عیسائی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ریشمی ایک نیت فائن قسم کا ریشمی کپڑا بہت خوبصورت نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا آپ نے اس کو قبول فرما دی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں تھے طرد کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ عامر بن مالک یہ مدینہ طیبہ میں کی ضرورت کے لیے آیا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو گھوڑے قیمتی گھوڑے اور دو قیمتی جوڑے پیش کیے نبی کریم علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ ہم مشرک کا تحفہ قبول نہیں کرتے آپ نے رد کر دیا ایک اور شخص ایاز بن حمار مجاشعی اس نے ہدیہ پیش کیا نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا کہ تو مسلمان ہے یا کافر ہے اس نے کہا حضور میں کافر ہوں فرمایا ہم مشرک کا تحفہ قبول نہیں کرتے رد کر دیا جب آپ حج پہ جا رہے تھے اب آواز شریف جو مدینہ طیبہ مکہ معظمہ سے غالباً 10 میل کے فاصلے پر ہے جہاں حضور کی والدہ ماجدہ کا مزار شریف ہے وہاں پہنچے تو ایک آدمی نے جنگلی جانور شکار کر کے حضور کی خدمت میں تحفہ دیا تو آپ نے رد کر دیا جب اس نے اس کو آپ نے دیکھا کہ اس نے محسوس کیا ہے ہم نے اس تحفے کو رد کیا ہے اور اس نے اس کا دل ٹوٹا ہے پھر آپ نے بلایا اس کو فرمایا ہم حج پہ جا رہے ہیں حالت احرام میں ہیں اس لیے ہم آپ کا تحفہ قبول نہیں کر سکتے تو ان باتوں سے لگتا ہے کہ آپ نے بعض تحفے قبول کیے بعض نہیں کیے جب آپ نے مکوکس الیگزینڈریا کے بادشاہ کو جب آپ نے خط لکھا اسلام کے لیے تو اس نے آپ کے لیے تحفے بھیجے دو لڑکیاں بھیجی کنیزیں ایک ان کا بھائی کزن تھا وہ بھیجا یہ تین آدمی تھے دو لونڈیاں اور ایک غلام گھوڑا بھیجا کچر بھیجا کپڑے بھیجے کچھ اور چیزیں بھیجی کافی تحائف بھیجے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول فرمایا. اور ان میں سے ایک حضرت ماریہ قبطیہ تھی جن سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے. تو یہ سے ملتا ہے کہ آپ نے قبول فرمایا. تو اب جو ہے یہ مکس اپ ہو گئی نا چیزیں. اگر آپ پڑھیں گے کسی بھی حدیث میں تو ایک کہے گا جی کچھ کافر کا تحفہ قبول کرنا جائز ہے, نبی کریم علیہ السلام نے قبول کیا. دوسرا دوسری حدیث سے پڑھو کہ یہ نہیں قبول نہیں کیا, لڑو گے نا آپس میں. اب جو حدیث پڑھنے والا ہے جاننے والا ہے وہ اس کو تطبیق کیسے دے گا. عمدت القاری شرح بخاری, بخاری شیو کی جو سب سے بڑی شرح ہے عمدت القاری علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ, اس کا نتیجہ نکالتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے کچھ لوگوں کا تحفہ قبول فرمایا مشرکوں کا, اور کچھ کا قبول نہیں کیا. آپ نے دیکھا کہ اگر ایک شخص بطور رشوت پیش کرنا چاہتا ہے آپ نے اس کے تحفے کو قبول نہیں کیا, اور اگر آپ نے دیکھا کہ یہ آدمی اسلام کی طرف مائل ہے آپ نے اس کا دل رکھنے کے لیے اس کا تحفہ لیا, بعد میں مسلمان ہو گیا.
سبحان اللہ.
تو جو اسلام کی طرف مائل ہونے کی غرض سے یا آپ اس کو اسلام کے قریب کرنے کی غرض سے اس سے تحفہ لیتے دیتے ہیں اس کا جواز ہے, اور اگر ایک آدمی مشرک کافر ہے جس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں دشمنی کرتا ہے, ہاں جی, آپ نے اس کا تحفہ قبول نہیں کیا. جیسے حضرت سفیان کو دیکھ, ابو سفیان کو چمڑا پیش کیا آپ نے قبول کر دیا, حالانکہ کتنا بڑا دشمن تھا حضور کا, ساری جنگیں اسی کے ساتھ ہوئی لیکن اسلام قبول کر دیا. تو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تحفہ مجھے اس نے بھی تو یہ بھیجا تھا نا کہ میں دیکھتی ہوں کہ بادشاہ ہے یا نبی ہے, تحفہ قبول کرتا یا نہیں کرتا. اگر تحفہ قبول کرتا ہے تو بادشاہ, پیسے دے کر ہم اپنی جان چھڑا لیں گے, اور اگر نبی ہے تو تحفہ قبول نہیں کرے گا, ہمارا اسلام قبول کرے گا. تو آپ نے واپس بھیج دیا, فرمایا کہ تم جاؤ ہم تمہارا مال قبول نہیں کرتے. کیوں؟ کہ اللہ نے جو ہمیں دیا ہے جو تمہارے پاس ہے اس کے ساتھ اس کی کیا نسبت ہے, ہمیں تو اللہ نے خزانے بخشے ہیں. تم دو چار اینٹیں لے کر اسی تو 30 میل کا فرش بنوایا. اب آپ نے اس قاصد کو فرمایا جا واپس چلا جا, ہم اپنا لشکر لے کر آ رہے ہیں, اپنی ملکہ کو کہہ دینا کہ اسلام قبول کر لے, ہماری اطاعت کر لے تو بچ جائے گی, نہیں تو ہم ایسا لشکر لائیں گے کہ تمہیں ذلیل کر کے شہروں سے نکال دیں گے اور تمہیں پتہ چلے گا کہ کس سے واسطہ پڑا تھا. اب جب یہ خط پہنچا ملکہ کے پاس, اب ملکہ جو تھی وہ بڑی سمجھدار تھی, اس نے تیاری کر لی, اس نے ایک بہت بڑی فوج اکٹھی کی لڑنے کے لیے نہیں, دل سے اسلام کو قبول کر لیا لیکن اس کو ظاہر نہیں کیا, کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا اس نے روح دیکھ لیا, پرندوں کی اطاعت دیکھ لی کہ پرندہ آ کر مجھے خط دے رہا ہے, لیٹر لکھا اللہ کا نام اس پر ہے, تحقیق بھی کی ہوگی. پھر اب وہ چلتی ہے سلیمان علیہ السلام سے ملاقات کے لیے, اور اس کا جو تخت تھا جو 80 گز لمبا, 40 گز چوڑا اور 30 گز اونچا, جو اتنے قیمتی جواہرات اس کے اندر مرصع تھے, اس کو 7 کمروں کے اندر بند کیا, فوجی پیرا لگایا, کہا کہ میرے آنے تک کوئی آدمی اس دروازے کو نہ کھولے. ہاں جی, بڑا قیمتی تخت تھا, اور یہ کہہ کر وہ وہاں سے روانہ ہوتی ہے. جب وہاں سے روانہ ہوئی تو حضرت کو بھی اطلاع مل گئی کہ وہ آ رہی ہے. اب جب ایک فرسخ رہ گیا 4.5 کلومیٹر, 3 شری میل, ایک فرسخ جس کے 3 میل ہوتے ہیں اور نئے جو کلومیٹر بنے ہیں وہ 4.5 کلومیٹر, جب یہ سفر رہ گیا تو سیدنا سلیمان علیہ السلام, ان کی محفل لگتی تھی صبح, آپ بیٹھتے عدالت میں دوپہر تک, یہ آپ کا ٹائم تھا جس میں آپ فیصلے فرماتے اور لوگوں کے فیصلے ہوتے. جب پتا چلا شور مچا, آپ نے کہا کس کا شور ہے؟ کہا جی بلقیس آ رہی ہے, 4 کلومیٹر رہتے. آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی ہے جو اس کا تخت لے کے آئے؟ 1 میل جانے کا سفر ہے, 1 میل آنے کا سفر ہے, اور اتنا وسیع تخت ہے جس کو قرآن بیان فرما رہا ہے. ایوکم یاتینی بیارشیہا, کوئی ہے جو اس کا تخت لائے؟ قبل ایاتونی مسلمین, اس کے میرے پاس حاضر ہونے سے پہلے پہلے. ایک جن کھڑا ہوا, عفریت کہتے ہیں خبیث جن کو, خبیث قسم کا جن. جنوں کو رب نے بڑی طاقت بخشی. ایک جن کھڑا ہوا کہتا حضرت میں لاتا ہوں اکیلے, اتنا بڑا تخت اکیلے وہ کیسے لائے گا؟ اندازہ لگائے کہ اتنا بڑا تخت, کہتا میں لاتا ہوں جی. کس وقت تک؟ دوپہر تک. یعنی آپ کی مجلس ختم ہو جائے گی, اس سے پہلے میں نہیں لا سکتا, دوپہر کے بعد آ جائے گا, فوراً آ جائے گا. اور میں امین ہوں حضرت, میں اس کے چوری نہیں کروں گا اس کے جواہرات وغیرہ سے. ہوتے ہیں نا یہ جتنے وزیر ہوتے ہیں, یہ کتنی چوری کرتے ہیں. ہاں جی, لیکن اس جن نے کہا میں چوری نہیں کروں گا حضرت جی. لیکن اتوار تو پھر بھی نہیں ہوتا. اللہ ہو غنی, اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے. دیکھو اتنا ایک میل, یعنی ایک مہینے کا راستہ آنے کا, ایک مہینے کا جانے کا, اتنا وزنی تخت لانا, اور وہ کہتا ہے میں 4 میل اس کا سفر رہتا ہے, اور کہتا ہے کہ میں آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے پہلے میں آج مطلب ختم ہونے تک آ جاؤں گا, انما مجھے ابھی چاہیے. اب قرآن فرماتا ہے کہ جنوں سے بھی ایک بڑی طاقت.
سبحان اللہ.
قال الذی عنده علم من الکتاب, جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا.
سبحان اللہ.
زبور کا, قرآن کا نہیں, زبور کا کچھ علم جس کے پاس تھا, وہ بندہ اٹھا. اب یہاں علماء نے مختلف کہا, کس نے کہا کہ وہ فرشتہ تھا, کس نے کہا کہ خود سلیمان علیہ السلام خود تھے, کس نے کہا وہ آپ کا وزیر آصف بن برخیہ تھا, کس نے کہا جبریل تھا. بڑی باتیں علماء نے لوگوں نے لکھی ہیں, لیکن قرآن جو فرماتا ہے وہ یہ فرماتا ہے کہ وہ آدمی اٹھا جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا. نبی کے پاس تو سارا علم کتاب کا ہوتا ہے, من تبیسیہ ہے تو نبی تو نہیں, کیونکہ مکمل علم نبی کے پاس ہے. وہ وزیر آپ کا جس کے پاس کچھ علم تھا وہ اٹھا, کہتا حضور میں لاتا ہوں, آنکھ جھمکیں تخت آپ کے سامنے ہوگا. آپ نے آنکھ جھمکی, تخت سامنے پڑا. کیسے آیا, کس وقت گئے, کس وقت آئے؟ اب یہ تو قرآن ہے نا, اجازت اس کو تو ضعیف نہیں کوئی کہہ سکتا. ہاں جی, ہاتھ بھی نہیں بڑھایا. اتنا بڑا تخت کیسے آیا؟ ویسے بھی لانے میں کتنی ڈیمیج ہوتا ہے راستے میں, کئی مرتے ہیں کئی اٹھتے ہیں, ایسی کوئی چیز, ایک گڈا گزر جائے تو کتنے مصیبت بن جاتی ہے. اتنا بڑا تخت آ رہا ہے. سیدنا سلیمان علیہ السلام جب ہوا پر سفر کرتے نا, اتنا بڑا تخت تھا جس کے اوپر ہزاروں سینکڑوں کرسیاں اور وزراء اور مکانات بنے ہوئے تھے, جس میں آپ کی اہلیہ اور یہ لوگ رہتے ہیں. اتنا بڑا تخت اڑتا, روایات میں آتا ہے کہ کسی فصل کو نقصان نہ ہوتا, کسی کیڑی مکوڑے کو, کسی جانور کو اس کے اترتے ہوئے اڑتے ہوئے ہوا کا شور بھی نہ ہوتا, کسی کی آرام میں کوئی کسی خلل بھی نہ پڑتا, ایسا کنٹرول تھا. اب آج ہم مطالعہ کرتے کرتے مولوی مفتی شفیع صاحب کی کتاب ہم اس کا بھی مطالعہ کیا، تفسیر لکھی قرآن مجید کی، وہ فرماتے ہیں کہ اسی آیت کے تحت کہ نبی کا معجزہ اور ولی کی کرامت یہ ولی اور نبی کے اختیار میں نہیں ہوتی، نہ معجزہ نبی کے اختیار میں ہوتا ہے نہ کرامت ولی کے اختیار میں ہوتی. بات سمجھے میری بات؟ یہ اللہ تعالی کی طرف سے کام پورا ہو جاتا ہے، لیکن ہمیں اس سے اختلاف ہے، ہمیں اس سے اختلاف ہے. اختلاف اس لیے ہے کہ اگر ایک شخص نبی سے معجزہ مانگتا ہے، زندگی بھر دیکھ رہے ہیں، رسول اللہ نے کبھی کہا کہ میں انتظار کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے اجازت دے تو میں آپ کو یہ چیز پوری کر کے دوں؟ اس نے معجزہ مانگا، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے دے دیا. میرے نزدیک جہاں تک میرے مطالعے کا تعلق ہے، معجزہ اور کرامت، معجزہ نبی کے اختیار میں ہوتا ہے جب چاہے دکھا دے، اور کرامت ولی کے اختیار میں ہوتی ہے. اور میری اس پر قرآن پر دلیل ہے، میں نے جب یہ پڑھا نا اس کے بعد میں نے موضوع کے چھٹ میں نے مطالعہ شروع کر دیا. یہ دیکھیے قرآن مجید فرقان امین کی آیت جو ہے کہ اس میں پارے میں حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم فرماتا ہے فسخرنا لہ الریح، ہم نے ہوا کو سیدنا سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا مسخر کر دیا. اگلا جملہ دیکھیے تجریب امر ہی، ہوا چلتی تھی آپ کے حکم کے ساتھ، ہوا چلتی تھی آپ حکم دیتے تو وہ تیز چلتی، آپ حکم دیتے تو وہ ایسا چلتی. تو یہ بات، یہ معجزہ ہے نا، ہوا کا تابع ہونا نبی کے یہ معجزہ ہے. قرآن فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کے حکم کے تابع کر دیا، جب آپ حکم دیں تو ایسا چلتی، آپ حکم دیں تو تیز چلتی ہے. تو معجزہ تو نبی کے اختیار میں ہوا نا، معجزہ نبی کے اختیار. ایک آیت. دوسری آیت والے سلیمان الریح تجریب امرہ الی الارض التی بارکنا فیہا، والے سلیمان الریح عاصفۃ تجریب امرہ، ہوا کو ہم نے سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا، وہ بیت المقدس کی طرف جب جاتی تو آپ کے حکم کے ساتھ چلتی، جیسے آپ حکم دیتے اس رفتار سے چلتی. اکرمہ ابو جہل کا بیٹا حضرت اکرمہ حضور کے پاس آیا، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نبی اپنے آپ کہتے ہیں؟ فرمایا میں نبی ہوں. کہا کہ وہ پتھر دیں جو دریا کے اس کنارے پر ہے، اس کنارے پر اس کو حکم دیں وہ آپ کے پاس آئے، آپ کی تصدیق کریں. آپ نے فرمایا پتھر ادھر آ. وہ پانی پر تیرتا ہوا حضور کی خدمت میں حاضر ہوا. سبحان اللہ. ہاں جی. اور آپ پر سلام پڑا. آپ نے فرمایا اکرمہ اب ٹھیک ہے؟ کہنے ابھی بات مکمل نہیں، اب اس کو کہو واپس چلا جائے اپنی جگہ پر. پھر آپ نے حکم دیا، وہ واپس چلا گیا. ہاں جی. تو وہاں جا کر جڑ گیا حضرت اکرمہ، مسلمان ہو گیا. درختوں کو چاند کے دو ٹکڑے کرنے کا حبیب یمنی نے کہا کہ دن کا واقعہ، یہ دن کا واقعہ. اس نے کہا کہ نبی کا معجزہ آسمانوں پر چلتا ہے، جادوگر کا جادو آسمانوں پر نہیں چلتا. آپ سورج کو غروب کر دیجئے، چاند کو نکال لیجئے، اور پھر چاند کے دو ٹکڑے کریے، ایک چاند کا حساب کے اس طرف آ جائے دوسرا اس طرف آ جائے. آپ نے فرمایا اگر میں ایسا کروں تو مسلمان ہو جائے گا. عرض کی ہو جاؤں گا، لیکن ایک بات اور ہے کہ میرے دل میں کیا ہے، یہ دو باتیں بتا دیجیے. آپ نے فرمایا چاند کے دو ٹکڑے کرنے کے بعد فرمایا تیری بیٹی ہے جو ہاتھوں سے لنجی ہے، پاؤں سے لولی ہے، زبان سے گنگی ہے، کانوں سے بہری ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، ایک ہی تیری بیٹی ہے، تمہیں ہر وقت اس کا فکر ستایا رہتا ہے، تو اس کا ٹھیک ہونا مانگتا ہے، ہم نے اس کو بھی ٹھیک کر دیا.
سبحان اللہ.
کہاں یہ ہے کہ اللہ کے آپ انتظار میں رہ کے اللہ تمہیں اجازت دے تو ہم اس کافر کو یہ بات کہیں. رب تعالیٰ نبی کے اختیار میں دے دیتا ہے. اگر ایسی بات ہو کہ نبی اس معجزے پر قادر نہ ہو, ولی کرامت پر قادر ہو, کتنی کرامتیں آپ ولیوں کی سنتے رہے ہیں, کتنے معجزات انبیاء کے دیکھتے رہے ہیں, کبھی بھی ایسی بات نہیں ہوئی کہ اس انتظار میں نبی اور ولی رہے تب ہم یہ کام کریں. تو تخت سامنے آ گیا, جب دیکھا تو یہ نہیں کہا شاباش میرے وزیر میں نے تیرا عہدہ بلند کر دیا, کہا یہ میرے رب کا فضل ہے. پھر بھی اللہ کا شکر ادا. یہ نہیں کہا یہ میرے جو ہے نا یہ ورکر یہ بہت اچھے بڑا اچھا کام کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. ہاں جی. اور فرمایا کہ یہ سب رب تعالیٰ میرے اوپر انعام اس طرح کرتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے مجھے آزماتا ہے کہ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا میں اس کی ناشکری کرتا ہوں. اللہ کا نبی کہہ رہا کہ میں شکر ادا کرتا ہوں, یہ سارے کام کیوں ہوتے ہیں, میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں یا میں ناشکری کرتا ہوں. ہمیں کوئی نعمت مل جائے صحیح. ہاں جی. ہم تین دن ایسے وقت میں گزارتے ہیں کہ نمازیں بھی ضائع کر دیتے ہیں, حالانکہ نعمت ملے تو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. پھر فرمایا جو شکر کرے گا وہ اپنے بھلے کو شکر کرے گا, اور جو کفر کرے گا رب کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے, وہ نقصان اپنا ہی کرے گا. یہ اس حدیث کی مثال ہے جس کو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ساری مخلوق جنوں انس فرشتے ساری چار پائے زمین کی ساری مخلوق آسمانوں کی ساری مخلوق کٹھی ہو جائے اور رب کو کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو رب تعالیٰ کو ان کے کسی فائدے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ذرا فائدہ نہیں پہنچا سکتے. اور ساری مخلوق کٹھی ہو کر رب کو نقصان پہنچانا چاہے تو رب تعالیٰ کو کوئی نقصان بھی نہیں. اگر کس نے اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے تو وہ اپنی ذات کے لیے, اور اگر کس نے رب کی ناشکری کرنی ہے تو اس کا اپنا نقصان ہے. رب تعالیٰ غنی اور کریم ہے. تو درس قرآن مجید کا میرے دوستو کوئی بھی ہو اس سے ہمیں بڑے سبق ملتے ہیں, بڑے سبق ملتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں پر غور کریں کہ اس سے ہمیں کیا ملتا ہے. اب ترجمہ کرتے ہیں, درس انشاءاللہ ختم. قالت یا ایها الملأ وافتوني في امري. ملکہ بولی کہنے لگی اے میرے سردارو اس معاملے میں مجھے رائے دو. ما كنت قاطعتا امرا, میں کسی معاملے کا کوئی قطعی فیصلہ نہیں کرتی. حتی تشہدون, یہاں تک کہ تم میرے پاس حاضر نہ ہو جاؤ اور مجھے مشورہ اپنا دو. قالو, وہ بولے نحن اولو قوت و اولو بأس شدید, ہم زور والے ہیں اور بڑی سخت لڑائی والے ہیں. والامر الیک, لیکن اختیار تیرا ہے. فانظری, تو دیکھ کہ کیا کرنا ہے. ما ذات امرین, جو حکم دیتی ہے ہم وہ بجا لائیں گے. قالت, وہ بولی ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها, بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہو جاتے ہیں فوج کے ساتھ تو اس کو تباہ کر دیتے ہیں, پھر وہ شہر شہر نہیں رہتے, وہ کھنڈر بن جاتے ہیں. وجعلوا عزت اہلھا اذلۃ, اور عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں. وکذلک یفعلون, اور وہ ایسا ہی کرتے ہیں. تو اس لیے میں انہیں ایسا نہیں ہونے دوں گی. وانی مرسلۃ الیہم بہدیۃ, میں ان کی طرف ایک تحفہ بھیجنے والی ہوں. فناظرتن بما یرجع المرسلون, پھر دیکھوں گی کہ ایلچی اور میرے وہ جو سفیر ہیں وہ کیا جواب لے کر آتے ہیں. فلما جاء سلیمانا, جب وہ ایلچی اور سفیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا قالا اتمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم, کیا مال سے تم میری مدد کرتے ہو, جو مجھے اللہ نے دیا وہ بہتر ہے اس سے جو اس نے تمہیں دیا ہے. بل انتم بہدیتکم تفرحون, تم اپنے ہدیے اور تحفے لے جاؤ اور خوش ہوتے رہو وہیں جا کر, مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے. ارجع الیہم، جا چلا جا اپنی قوم کے پاس، فلنأتینہم بجنود، اور ہم ایسا لشکر لائیں گے تمہارے پاس، لا قبل لہم بہا، کہ تمہیں اس کی طاقت نہ ہوگی اس کے مقابلہ کرنے کی، ولنخرجنہم منہا اذلتم وہم صاغرون، اور ضرور ہم ان کو تمہارے لوگوں کو اس شہر سے ذلیل کر کے نکال دیں گے اس طرح کہ وہ بالکل اپنے آپ کو پست سمجھیں گے. جب وہ ملکہ وہاں سے چلنے لگی اور قریب پہنچی، آپ نے فرمایا اے میرے درباریو، ایوکم، تم میں سے کون ہے، یا تینی بہرشیہ قبل آئیاتونی مسلمین، جو اس کا تخت میرے پاس لے آئے اس سے پہلے کہ وہ میرے سامنے مطیع ہو کر حاضر ہو. قال عفریت من الجن، نے ایک بڑا خبیث جن بولا، کہنے لگا انا عتیقہ بھی، میں حاضر کرتا ہوں، قبل ان تقوم من مقامک، آپ کی یہ میٹنگ اور اجلاس برخاست ہونے سے پہلے پہلے. وانی علیہ لقوی امین، اور میں بڑا طاقتور ہوں، بڑا امانت والا ہوں، نہ میں نقصان دوں گا نہ کوئی چوری کروں گا، میں لے کے بھی آؤں گا. آپ نے فرمایا مجھے اس سے پہلے چاہیے. تو قال الذی عندہ علم من الکتاب، ایک ایسا آدمی کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، اس نے کہا انا آتی کبھی ہی، میں لے کے آتا ہوں، پہلے اس کے قبل آئی ارتدا الی کا طرفک، آپ ایک بار آنکھ جھمکنے جھمکیوں سے پہلے میں لے آؤں گا، ایک پل مارنے سے پہلے. فلما رہا ہو مستقر نندہ، جب آپ نے دیکھا تو تخت سامنے پڑا تھا. سلیمان علیہ السلام رب کے حضور سجدے میں گر گئے، فرمایا ھذا من فضل ربی، ھذا من فضل ربی. آج کل یہ کوٹھیوں پر لکھا ہوتا ہے، جس کو یعنی وزیر صاحب کی کوٹھی یا بنتی ہے نا، ادھر سے وہ آرڈر لیا، پل کا، برج کا، کسی کالونی کا، کسی سڑک کا، ادھر کوٹھی کا آرڈر دیا، کوٹھی تیار ہو گئی، اس کے اوپر ھذا من فضل ربی لکھا، ادھر ابھی نقشہ بھی پاس نہیں ہوا. ھذا من فضل ربی، مذاق بنا. لیبلوانی اشکر ام اکفر، یہ رب کا فضل ہے جو اس نے اتنی نعمت میرے پاس بھیجی ہے، وہ مجھے آزما رہا ہے کہ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا اس کی ناشکری کرتا ہوں. لوگوں کو من شکرا فانما یشکر لنفسہ، جو اللہ کا شکر ادا کرے گا وہ اپنی ذات کے لیے کرے گا، وہ اپنی ذات کے لیے کرے گا. وہ من کفرا، اور جو ناشکری کرے گا، فإن ربی غنی کریم، میرا رب غنی اور کریم ہے، اس کو اس کسی کے نافرمانی سے کیا فرق پڑتا ہے. یہ تو درس، ایک بات رہ گی شاید کسی کس کا فائدہ ہو جائے. روایات میں آتا ہے کہ وہ جو بزرگ جنہوں نے تخت لائے تھے انہوں نے کیا پڑھا، تین باتیں جو ہے، چار باتیں ہماری نظر میں آئیں. ایک تو یہ کہ اس نے حضور اللہ کا اسم اعظم پڑھا تھا، اور اسم اعظم جانتے تھے جس کی وجہ سے یہ آسان مشکل کام آسان ہو گیا. اور وہ کیا، یا حیو یا قیوم، یا حیو. بہت سارے روایات میں آتا ہے کہ یہ اسم اعظم ہے، اور پوری دعا یہ ہے اگر کوئی آدمی اس کو پڑھے تو یہ بڑی ہی مجرب دعا ہے، یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیث، یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیث، اس سے دعا قبول ہوتی ہے، کام بن جاتے ہیں، بگڑے کام بنتے ہیں. دوسرا، پچھلے درس میں بھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ صحابی سے آپ نے سنا، اس نے کہا یا ذل جلال والاکرام، فرمایا جلدی کر، دعا مانگ، تیری دعا قبول ہونے والی. تو دوسرا یہ کہ یہ آصف بن برخیہ نے یہ پڑھا یا ذل جلال والاکرام، تو اس کے مطلب یہ کہ جو آدمی یا ذل جلال والاکرام اکثر پڑھے اور دعا مانگنے سے پہلے یہ پڑھ لے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے اور اس کا بھی کام ہو جاتا ہے. یہ دو تو عربی میں ہیں. ایک جو ہے پہلی زبانیں جو ہے نا، سنسکرت، جو ہے ابرو یا عبرانی، عبرانی ابرو بولتے ہیں، عبرانی یا ایک اور زبان جو اس سے پہلے ہے، اس میں یہ آتا ہے احین اشراحین، یہ اس کا بھی یہی معنی ہے، لیکن یہ زبان وہ ہے، یہ بھی اسم اعظم ہے. ہم نے اکثر یا دعا والی کتابیں ہیں یا تعویز والی کتابیں ہیں یا اس طرح کی جو ہوتا ہے اس میں یہ اکثر آتا ہے احجن اشراحیجن. تو یہ اس عربی زبان کا لفظ نہیں ہے, یہ سریانی کا یا عبرانی کا لفظ ہے, یہ بھی قبول ہوتا ہے. حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, آپ فرماتی ہیں کہ جو دعا حضرت آصف بن برخیہ نے پڑھ کر تخت لائے تھے زمین کے اندر اندر نیچے سے, زمین کے نیچے سے تخت آیا تھا, وہ یہ دعا تھی, یا الہنا و الہ کل شیء, الہ واحدا لا الہ الا انت اتنی بعرشہا, یہ دعا تھی. یا الہنا, اے ہمارے خدا, و الہ کل شیء, اور ہر شے کے خدا, الہ واحدا, ایک ہی رب ہے تو, لا الہ الا انت, تیرے سوا کوئی معبود نہیں مگر تو ہی ہے, اتنی بھی عرشیہ, وہ ہمارا اس ملکیز کا تخت یا جلدی پہنچا دے. یہ دعا پڑی تھی, یہ مائی صاحبہ سید. تو یہ بھی جو ہے نا, اگر آپ یہاں تک آدمی کو پڑھے, یا الہنا و الہ کل شیء, الہ واحدا لا الہ الا انت, اس دعا کے ساتھ بھی آپ دعا کریں تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. تو یہ جو ہم کبھی کبھی یہ نچوڑ ہوتا ہے ہمارے درسوں کا, ہمارے مطالعے کا, جیسے کئی دعائیں ایسی ہوتی ہیں جن کا ہم آپ لوگوں کو بتاتے ہیں, ان کو آپ لکھ لیا کریں, پڑھ لیا کریں. یہ وہ دعائیں ہیں جو آپ پڑھیں اور اس کا اسے سینے سے دعا کریں, اس کا ذکر کریں, تو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کی ہر دعا کو, نیک دعا کو اللہ قبول فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد المبارک وسلم علیہ. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ. توکلت علی الحی الذی لا یموت, توکلت علی الحی الذی لا یموت, توکلت علی الحی الذی لا یموت. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبر تكبيرا. اللهم اقذف في قلب رجاك واقطع رجائي من سواك حتى لا ارجو احدا غيرك. اللهم وما ضعفت قوتي وقصر عملي ولم تنته الي رغبتي ولم تبلغ مصلتي ولم يجري على لساني مما اعطيت احدا من الاولين والاخرين من اليقين فخصني به يا ارحم الراحمين. اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابو لك بنعمتك علي وابو بذنبي فاغفر لي ذنوبي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على حبيبنا شفينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.